بدھ 5 اپریل کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ شام میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے حملے میں 70 افراد کی ہلاکت کے بعد سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایک تجزیہ کار۔
لیکن ابھی بھی ملکوں میں وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے جو پوٹن اور ایران ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں سیرین تھیٹر میں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل شام میں گیس کے جان لیوا حملے پر بحث کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرنے والی ہے، لیکن اس معاملے پر اختلاف ہے کہ اس حملے کا ذمہ دار کون ہے۔ مغربی طاقتوں کا خیال ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد کی فورسز نے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس سے 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ فضائی حملہ باغیوں کے ٹھکانے پر کیا گیا تھا، جہاں ان کے تیار کردہ کیمیائی ہتھیار رکھے گئے تھے۔ یورپی یونین کی فارن پالیسی چیف فیڈریکا مغرینی کہتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو انسانی حقوق کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں ان کا احتساب لیا جائے گا۔ ہم مذمت کرتے ہیں کل کے کیمیائی حملے کی، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں بند کیا جائے اور واقعے کی مناسب طریقے سے تحقیقات کرائی جائیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مردم شماری کے عملے کی سیکیورٹی ٹیم پر ایک خودکش حملے میں 4 فوجی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
حکومت پنجاب کے ترجمان ملک احمد خان نے بی بی سی کو خودکش حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ نجی وین پر کیا گیا جو مردم شماری کے لیے کرائے پر استعمال کی جا رہی تھی۔ یہ دھماکہ بیدیاں روڈ پر ہوا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور مقامی دکانیں بند کروا کر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب کے مطابق اس واقعے میں 19 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کے شعبہ شماریات کے سربراہ آصف باجوا نے واقعے کی مذمت کی اور بتایا کہ واقعہ ڈسٹرکٹ کوڈ 186 اور 187 کے درمیان پیش آیا۔
تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ضمنی انتخابات سے قبل سیکیورٹی کی صورتحال تشویشناک حد تک سنگین ہو گئی ہے۔ حکومت ہند نے اضافی فورسز کو تعینات کیا ہے اور علیحدگی پسندوں کو قید کیا گیا ہے۔ اس دوران فورسز پر حملوں میں بھی شدت آئی ہے۔ 2 سیٹوں کے لیے یہ انتخاب اتوار سے شروع ہوں گے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارتی پارلیمنٹ کی 2 نشستوں کے لیے اتوار سے ہو رہے ضمنی انتخابات کے لیے حکومت ہند نے 20,000 نیم فوجی اہلکاروں کی اضافی فورس کو کشمیر بھیج دیا ہے۔ ان انتخابات سے قبل پورے کشمیر میں مسلح حملوں اور مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ انتخابات جنوبی اور وسطی کشمیر کے علاقوں میں ہوں گے۔ پولیس کے سربراہ ایس پی وید نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
جو فورسز چاہتی نہیں ہے کہ کشمیر میں حالات نارمل ہوں، وہ انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے لڑکوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
اس دوران سری نگر کے ہوائی اڈے پر 2 روز میں 2 فوجی اہلکاروں کو اسلحہ لے جاتے ہوئے پکڑا گیا، جس کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ فوج نے ان برامدگیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔
عراق کے شہر تکریت میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے مشتبہ جنگجوؤں نے ایک حملے میں 30 سے زائد افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پولیس اور ذرائع ابلاغ نے بی بی سی کو بتایا کہ شدت پسندوں نے پہلے مرکزی ضلع ظہر میں گشت کرنے والے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا اور بعد میں انہوں نے عام شہریوں پر بھی فائرنگ کی۔ جرمنی کی حکومت نے اس منصوبے کو منظور کیا ہے جس میں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھاری جرمانے عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو صارفین کی شکایت کے باوجود نفرت آمیز مواد اور جعلی خبریں ہٹانے میں ناکام رہے ہوں۔ نئے قانون کے مطابق مجرمانہ اشاعت کو شکایت موصول ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر یا تو بلاک کر دیا جائے گا یا پھر ہٹا دیا جائے گا۔ جرمنی میں نفرت انگیز مواد کے سلسلے میں دنیا کا سخت ترین قانون موجود ہے۔ انڈیا میں خواتین کی حقوق کے لیے سرگرم 22 خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ نئے تشکیل دی گئی پولیس اسکواڈ کو ختم کیا جائے، جس کا مقصد مردوں کو خواتین کو ہراساں کرنے سے روکنا ہے۔ شمائلہ جعفری۔
نام نہاد اینٹی رومیو اسکواڈ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں بنایا گیا ہے، جو بڑی تعداد میں مردوں کو چیک کرتا ہے اور کبھی کبھار انہیں گرفتار بھی کرتا ہے۔ انسانی حقوق کی ایک خاتون کارکن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسکواڈ جارحانہ انداز میں کام کرتا ہے اور کبھی کبھار قانون کے دائرے کار سے باہر بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا معاملہ خواتین کی تنظیموں سے مشاورت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔
یورپی پارلیمان نے برطانیہ کے یورپی یونین سے باہر نکلنے کے رہنما اصول وضع کر لیے ہیں اور باہر نکلنے کی شرائط طے ہونے سے قبل کسی بھی تجارتی ڈیل کے امکانات کو مسترد کیا ہے۔ ان شرائط میں دونوں خطوں کے شہریوں کے حقوق اور برطانیہ کے اپنے معاشی وعدوں کی پاسداری شامل ہوگی۔ اور نائجیریا میں صحت کے کارکنوں نے وسیع ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا ہے تاکہ گردن توڑ بخار کی وبا کو روکا جا سکے۔ گزشتہ سال کے آخر سے لے کر اب تک اس بیماری میں 300 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد یعنی ڈیورن لائن پر افغانستان کی جانب سے متنازع سمجھے جانے والے حصوں پر باڑ لگانے کا کام ابھی شروع نہیں کیا گیا، تاہم پہلے مرحلے میں 6 سے 8 کراسنگ پوائنٹس پر سرحدی باڑ نصب کی جا رہی ہے۔ اس خبر کی تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ شام میں مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں سے کیے گئے حملے کے نتیجے میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 20 بچے بھی شامل ہیں۔ یورپین کاؤنسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کہتے ہیں کہ عورتوں، مردوں اور بچوں کے خلاف گزشتہ روز ہونے والا کیمیائی حملہ شام کی حکومت کے مظالم کی یاد دہانی ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقے میں ہونے والے بظاہر کیمیائی حملے میں بشار الاسد کی حکومت ہی ملوث ہے، لیکن روس کا کہنا ہے کہ شام میں مبینہ کیمیائی حملے کی ذمہ دار باغی فورسز ہیں۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
شام کے صوبے اطلب میں مہلک گیس کے حملے کے بعد مغربی ممالک اور روس کے نقطہ نظر میں واضح فرق سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے 70 سے زائد افراد کی ہلاکت کا سبب بننے والے کیمیائی حملے کا ذمہ دار شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب روس کا کہنا ہے کہ شام کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملے میں باغیوں کے گولہ بارود کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں کیمیائی ہتھیار رکھے گئے تھے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف کہتے ہیں،
کل مقامی وقت کے مطابق صبح 11:30 سے 12:30 کے دوران شامی فوجی طیاروں نے خان شیخون کے مضافات میں دہشت گردوں کے ایک بڑے اسلحے کے گودام اور حراستی مرکز کو نشانہ بنایا۔ اس گودام میں کیمیائی جنگی ہتھیار بھی بنائے جاتے تھے۔
وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بات شامی عوام کے بہترین مفاد میں ہے کہ صدر بشار الاسد اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور فرانس نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ بوریس جانسن کہتے ہیں کہ تمام شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدر بشار الاسد کی فوجوں نے جان بوجھ کے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ برسلز میں شام کی صورتحال پہ ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس کے دوران یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگیرینی نے کہا کہ یہ ہمارے دور کا سب سے پیچیدہ اور متشدد تنازع ہے اور کوئی بھی عالمی طاقت اسے اکیلے حل نہیں کر سکتی۔
شام کے تنازع کا صرف سیاسی حل ہی داعش، النصرہ، القاعدہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے جانے والے تمام گروہوں کو شکست دے سکتا ہے۔ صرف سیاسی حل کے ذریعے ہی شام کے تمام شہری اپنے گھروں کو بغیر کسی ڈر، جبری حراست، تشدد، قتل اور فوج میں بچوں کی بھرتی کے خوف کے واپس لوٹ سکتے ہیں۔
شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور طبی عملے کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد جنگی جہازوں نے حملے کا نشانہ بننے والے افراد کا علاج کرنے والے مقامی کلینکس پر راکٹس بھی داغے۔ ڈاکٹر عبدالحی تناری ان اسپتالوں میں سے ایک میں کام کرتے ہیں جہاں حملے کے متاثرین کو علاج کے لیے پہنچایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی علامات سرین گیس کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اگر اس حملے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران سب سے مہلک کیمیائی حملہ ہوگا۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات آپ نے سنی نادیہ سلیمان سے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شامی باغیوں کے پاس کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی صلاحیت موجود ہے؟ اس کا جواب میں نے جاننا چاہا امریکہ میں مقیم مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے۔
جی ہاں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے موصل میں یہ رپورٹیں آئی تھی کہ آئیسس نے کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا تھا, انہوں نے گیسز وغیرہ لیک کی. تو جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں عراق اور سیریا میں, جس طرح سے آئیسس ہے اور دوسرے باغی ہیں, ان کے پاس کیمیکل ویپنز کی کیپیبلٹی آ گئی ہے. دیکھیں یہ لفظ کیمیکل ویپنز ہم لوگ بڑے لوزلی استعمال کرتے ہیں, مطلب کیمیکل ویپنز کافی سوفسٹیکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس سلفیورک ایسڈ ہے آپ وہ پھینک دیں کسی کے اوپر, وہ بھی ایک کیمیکل ویپن ہو جاتا ہے. تو یہ جو کہنا ہے کہ سیرین گیس ٹائپ اٹیک ہے, ابھی تک تو وہ کنفرم تو نہیں ہوا ہے, لیکن پچھلے چار پانچ مہینوں میں اس طرح کے کئی اٹیکس ہو چکے ہیں. اگر آپ یو این لیڈر یونائٹیڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کا بیان سنیں گے تو انہوں نے افسوس ظاہر کیا ہے کہ پچھلے تین چار مہینے میں تیسری بار اس طرح سے کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا. لیکن جس طرح سے رپورٹس آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہوائی جہازوں نے حملہ کیا, ایک رشین اور سیرین, مطلب اس طرح سے کہاں آپریٹ کرتے ہیں؟ دو ہوائی جہاز اگر جا رہے ہیں وہ تو ایک رشین اور سیرین, اور دونوں نے مل کر کیمیکل ویپنز ڈراپ کیا, پھر بعد میں جا کے ہاسپٹل پہ اٹیک کیا وہ. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اٹیمپٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پھر سے سیریا پہ ری فوکس کرنے کے لیے.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو شامی حکومت کو تو کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, تو کیا اس موقع پر شامی حکومت ایسا حملہ کرنا افورڈ کر سکتی ہے؟
دیکھیے یہ جو مطلب آپ اس کا اسٹریٹیجک مقصد ڈھونڈے, کیا مقصد تھا؟ چند مطلب ایسا کوئی بڑا اٹیک تو نہیں تھا, 70 لوگ مارے گئے اور انہوں نے بیرل بام سے زیادہ لوگوں کو مارا ہے. پچھلے 6 سال میں تقریباً 400,000 سیویلینس مارے گئے ہیں اس جنگ میں, تو اس کا کوئی ایسا کوئی میجر امیڈیٹ ایڈوانٹیج نہیں ہوا. الیپو کی جنگ میں جہاں پہ بہت سیریس سٹیکس انوالو تھے, وہاں پہ سیرین گورنمنٹ نے کیمیکل ویپنز کا استعمال نہیں کیا. تو یہ کوئی مطلب بالکل یہ میڈیا وائز تو سوئسائڈل ایفرٹ تھا, اور اسٹریٹیجیکلی اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. تو مجھے تو اس رپورٹ سے بالکل یقین نہیں آ رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا ریبیل گروپ جس کا ویسٹرن ممالکوں سے تعلق ہو, جس کو یو ایس سپورٹ کرتا ہے, اس نے کہیں سے کچھ حاصل کر کے یا تو وہ پریپیئر کر رہا تھا, جس طرح رشینز کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیکٹری پہ حملہ ہو گیا یا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ بشار الاسد پر بلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, حملے کے بعد اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ایک بار پھر طلب کر لیا گیا. اب یہ شام میں جس طرح کی جنگ اور لڑائی جا رہی ہے, اس کو تقریباً 6 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, کسی سیاسی حل پر نتیجہ خیز بات نہیں ہو رہی. ایسے میں اس قسم کے واقعات کے بعد ان ہنگامی اجلاسوں کی کتنی اہمیت ہے؟
کوئی نہیں, مطلب دیکھیے آلریڈی وہاں پر رشیا جب سے انوالو ہوا ہے بیلنس آف پاور پورا شفٹ ہو گیا ہے سیریا کے فیور میں, اور وہاں پر جو کوالیشن ہے جو سپورٹ کر رہا ہے بشار الاسد کو, ایران, حزب اللہ, رشیا, وہ اب ایسی صورت میں ہے کہ وہ کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو ایک وہ اپنی اسٹریٹیجک گول ہے جو بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنا, وہ حاصل کر چکے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ایران نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ عراق اس ریجن میں امریکہ سے زیادہ اثر کرنا پولیٹیکل ریالٹی پر گراؤنڈ میں ایران میں وہ قابلیت ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ رشیا نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ سے زیادہ انفلوئنشل اب رشیا ہو گیا ہے. امریکہ اپنے آپ کو اتنا کمٹ نہیں کر سک رہا ہے مڈل ایسٹ میں جتنا رشیا کر رہا ہے. رشیا کی ایئر فورس آپریٹ کر رہی ہے, رشیا کے گراؤنڈ پہ فوجیں وغیرہ ہے سیریا. تو یہ سارے ویسٹرن ممالکوں کے لیے ایک قسم سے اسٹریٹیجک ڈیفیٹس ہیں, اور ہو سکتا کہ یہ موصل کے گرنے کے بعد اگر کچھ اسٹیبلٹی آتی ہے عراق میں تو کہہ سکتے ہیں کہ پھر امریکہ کا سگنیفیکینس مڈل ایسٹ میں بڑھ جائے. تو لیکن جب تک یہ اس طرح سے ہوتے رہا ہے کہ ویسٹرن ممالک میڈیا کا استعمال کرتے رہیں گے رشیا اور سیریا اور ایران کو ڈیمونائز کرنے کا انٹرنیشنل فورمز میں, لیکن ابھی بھی ملکوں میں وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے جو پوٹن اور ایران ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں سیرین تھیٹر میں.
یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. بات کرتے ہیں پاکستان کی. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مردم شماری کے عملے کی سیکیورٹی ٹیم پر ایک خودکش حملے میں 4 فوجی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پنجاب میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید اب دہشت گرد تنظیموں کا رخ پنجاب کی طرف ہے اور قبائلی علاقوں میں ان کی کاروائیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی سیکیورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار محمد عامر رانا سے اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ تاثر کتنا صحیح ہے۔
میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی تاثر درست ہے۔ صرف پچھلے 3 ماہ کے دیکھیے کہ جو پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ زیادہ اٹیکس جو ابھی بھی قبائلی علاقوں میں اور پشاور کے ارد گرد علاقوں کے اندر ہیں، اور دوسرا جو بڑا مرکز جو ان دہشت گردوں کا ہے وہ کراچی رہا ہے۔ ہاں، یہ لاہور میں ابھی حالیہ دنوں کے اندر یہ دوسرا بڑا اٹیک ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ گروپس ہیں جن کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اس قسم کے اٹیک، لیکن پچھلے سال بھی اور ہر سال دیکھیے کہ خاص ایک مہم چلتی ہے ان گروپوں کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کی، تو اس میں ان کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ خاصی ایکسٹینسو ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہ کے پی کے سیٹل ایریاز بھی ہیں، پنجاب بھی ہے، سندھ بھی ہے، بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کے آپریشن بیسز ہیں۔
تو عامر رانا صاحب، پولیو ٹیموں پر اگر غور کیا جائے، وہ حملوں کی تو ایک الگ مذہبی اور سیاسی وجوہات کی وجہ سے ایک الگ سی تاریخ ہے۔ جو بھی گروپس ذمہ داری قبول کرتے تھے تو وہی لاجک کے ساتھ سامنے آتے تھے کہ اس کی مذہبی اور سیاسی وجوہات یہی ہیں، لیکن مردم شماری یا سینسس ٹیموں پر آپ کے خیال میں یہ حملہ؟
دیکھیں، یہ حملہ جو تحریک طالبان پاکستان نے قبول کیا ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی کوئی وجہ ابھی تک نہیں بتائی کہ ان کا یہ خاص ٹارگیٹ صرف مردم شماری کی ہی ٹیم تھی۔ ہاں، ان کے طرف سے جو ابھی حالیہ مہینوں کے اندر دعوے قبول کیے گئے ہیں، تقریباً 28 کے قریب انہوں نے حملے کیے ہیں، اس میں سے 26 حملے جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہیں، خواہ وہ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے ایریا میں تھے یا وہ چار سدا میں تھے یا یہ ابھی لاہور کے اندر ہوا ہے۔ ایک اٹیک تھا وہ جو سیکٹیرین نوعیت کا تھا، اس کے علاوہ پورا ایک پیٹرن ہے، یہ ابھی کوئی حالیہ کوئی پیٹرن ایمرج نہیں ہوا، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کا ٹارگیٹ سیکیورٹی فورسز تھیں، اور جہاں پہ ان کو وہ سافٹ ٹارگیٹ ملا کہ جہاں پہ ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے وہاں پہ انہوں نے اس کو آپریشنلائز کیا۔
اچھا، آپ کے خیال میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے خیال میں سیکیورٹی فورسز اس حملے کا نشانہ تھی، تو لاہور شہر میں کینٹ کے علاقے میں جو فوجی سینسس ٹیموں کی حفاظت پر مامور تھے وہاں پر یہ حملہ، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ آپریشن رد الفساد کا رد عمل ہے؟
دیکھیے، آپریشن کسی ایک آپریشن کا رد عمل کہنا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت درست بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے اور ان کی جنگ جاری ہے، قبائلی علاقوں میں بھی ابھی چل رہا ہے اور رد الفساد بھی، تو یہ اوور آل اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ ایک رسپانس ہے، پھر اس کا کاؤنٹر رسپانس ہے، اور ان کے مقاصد بڑے واضح ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے یہ کیوں دہشت گردی کر رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی، کیاس، اس کا جو مومنٹم انہوں نے بنایا ہے اس کو کم ہونا نہیں دینا چاہتے، اور سیکیورٹی فورسز کی ہے کہ کسی طریقے سے اس تاثر کو اور پرسیپشن کو بریک کیا جائے کہ یہ دہشت گردوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ کسی وقت بھی یہ کر سکتے ہیں۔ یہ کئی سطحوں کی جنگ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ہم اس کو جنگ کے طور پہ ہی لیں گے، کوئی ایک خاص واقعے کا کسی ایک خاص آپریشن کے رد عمل کے طور پہ لینا میرا نہیں خیال کہ اس کو اٹیک کو درست ہوگا۔
اچھا، آپ کے خیال میں یہ کسی ایک آپریشن کا رد عمل نہیں ہو سکتا، تو لاہور جیسے شہر میں جہاں سیکیورٹی دیگر شہروں کے مقابلے میں کافی سخت ہے، شدت پسندوں کے حملے کیا ان کی طرف سے شو آف پاور ہے؟
یقیناً، ظاہر ہے کہ جب بھی وہ بڑے شہروں کے اندر آتے ہیں تو اور حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ تاثر تو یہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک چیلنج کر رہے ہیں ریاست کو اور ریاستی اداروں کو۔
یہ تھے سیکیورٹی اور دفاعی امور کے تجزیہ کار محمد عامر رانا۔ فرصت کے چند لمحات میسر آئے ہیں، نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں اس وقت سپورٹس سیکشن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے پاکستانی ٹیسٹ اسکواڈ میں شاداب خان اور حسن علی کو شامل کر دیا گیا، ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی خبر کی تفصیل اگر آپ نامہ نگار عبد الرشید شکور کے الفاظ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آئیے bbcurdu.com پر۔ رخ کرتے ہیں انڈیا کا اور کرکٹ کی بات جاری رکھتے ہیں۔ انڈیا میں آج سے آئی پی ایل کا 10th سیزن شروع ہو گیا ہے جس میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستان ہو یا انڈیا، کرکٹ کا جنون اور بخار ہر وقت زوروں پر ہوتا ہے۔ اس وقت آئی پی ایل کا ماحول کیا ہے، اس پر میں نے کچھ دیر پہلے بات کی دلی میں بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی پنکج پریادرشی سے۔
دیکھیے، عجیب سی بات ہے، لیکن چونکہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے قریب 1.5 مہینے تک چلتا ہے، اور اس بار بھی قریب 1.5 مہینے تک یہ مقابلہ چلے گا اور 21 مئی کو فائنل میچ ہونا ہے، تو ہر آئی پی ایل سیزن میں دیکھیے تو شروعات اس کی بڑی دھیمی ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ بہت زیادہ اس کو لے کر ماحول اتنا نہیں بن پاتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے میچز شروع ہوتے ہیں، کچھ کنٹروورسیز بھی ہوتی ہے، کچھ بہت انٹرسٹنگ میچ ہوتے ہیں، تو دھیرے دھیرے لوگوں میں اتساہ بڑھتا ہے۔ تو فی الحال اگر آپ کہیں گے تو ہاں، میڈیا میں ضرور چرچا ہے اس کی، اور آج پہلا میچ ہونے جا رہا ہے اس کا اب سے کچھ دیر بعد، تو اس کو لے کر میڈیا پورا اس پر کور کر رہا ہے، لیکن لوگوں میں ابھی اس لیول کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ اتنا نہیں دکھ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے میچ پروگرس ہوگا اور میچ کھیلے جائیں گے اور کئی انٹرسٹنگ مقابلے ہوں گے، T20 کی تو یہ خاصیت ہوتی ہے، تو امید ہے کہ اس بار بھی آئی پی ایل جو جتنا رومانچک ہوتا ہے، جتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اس بار بھی ہوگا۔
اچھا پنکج، یہ بتائیے کہ اگر کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو، T20 ورلڈ کپ ہو، یا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ہو، پاکستان سپر لیگ ہو، انڈین پریمیئر لیگ ہو، اس سے پہلے میڈیا میں یا عوام میں، لوگوں میں ایکسائٹمنٹ کا باعث کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں، تو اس سال جو آئی پی ایل ہو رہا ہے تو کیا دیکھنے میں آ رہا ہے، کون کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ میڈیا میں ہیں اور عوام ان کا تذکرہ کر رہے ہیں؟
دیکھیے، کچھ تو انڈین پلیئرس ہیں جن پر ہمیشہ سے ہی نظر ہوتی ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، وراٹ کوہلی ہیں، مہیندر سنگھ دھونی ہیں، روہت شرما ہیں، سریش رینا ہیں، رویندر جڈیجا ہیں، یہ سارے پلیئر جو انڈین ٹیم کا بھی حصہ رہے ہیں، تو ان پہ تو لوگوں کی نظر ہی ہوتی ہے، لیکن جو آئی پی ایل ہوتا ہے یہ فورن پلیئرس کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس کا آکشن ہوا تھا تو اس میں جو ٹاپ 2 پلیئرس تھے جو سب سے زیادہ مہنگے بکے تھے وہ دونوں انگلینڈ کے کھلاڑی تھے، ایک بین اسٹوکس تھے جن کو انڈین روپیز کی بات کرے تو 14.5 کروڑ روپے میں پونے کی ٹیم نے خریدا تھا، اور دوسرے پلیئر تھے ٹائمل ملز جن کو 12 کروڑ میں بینگلور کی ٹیم نے خریدا تھا، تو لوگوں کی نظر ہے ان دو کھلاڑیوں پر بھی کہ جو اتنے مہنگے تو بکے ہیں، لیکن کیا یہ اس لیول کا پرفارمنس کر پاتے، اپنی ٹیم جن کی ٹیم نے اتنے پیسے لگائے ان پر کیا اس لیول کا پرفارمنس دے پاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہوئے وہ پلیئر جن پہ بہت زیادہ پیسے لگے ہیں، لیکن کچھ پلیئر ایسے بھی ہیں جو لگاتار کنسسٹنٹلی جو یہ پرفارم کرتے رہے آئی پی ایل میں، جیسے انڈین ٹیم کے جو کپتان ہے ابھی وراٹ کوہلی، ان پہ نظر ہے، لیکن تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ان کے فین میں اس لیے ہیں کہ وہ ابھی انجرڈ ہیں اور ان کو شاید 1-2 ہفتے اور لگیں گے آئی پی ایل کھیلنے کے لیے، آنے کے لیے، لیکن کرس گیل ہیں، ان کی ہی ٹیم کا حصہ ہے، اور جب وراٹ کوہلی اور کرس گیل پچھلے 2 سیزن سے جب کھیل رہے تھے تو ساری دنیا کی نظر ہوتی تھی، اتنے چوکے چھکے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ دھونی تھوڑا سا ان کو نراش کہہ سکتے ہیں، یا ان کے فین نراش اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ ان کو کیپٹن شپ سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، اسٹیو اسمتھ کپتانی کر رہے ہیں ان کی ٹیم کی، تو تھوڑا سا نراش ضرور ہوں گے، لیکن وہ دیکھنا چاہیں گے کہ دھونی کپتانی کے پریشر کے بنا کیسا کھیلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فورن پلیئر کی بات کریں تو کرس گیل ہیں، گلین میکسویل ہیں، ڈیوڈ وارنر ہیں، تو ان سارے پلیئرس پہ بھی سب کی نظر ہوگی۔ کچھ انڈین پلیئرس بھی ہیں جیسے پرشانت چہل، جنہوں نے ابھی ٹیسٹ میں بڑا اچھا کھیلا تھا، ان کے گیند بازی کی کافی چرچا ہوئی تھی، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو ان لوکل پلیئرس پہ بھی نظر ہوگی، اور کچھ ٹاپ جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں ان پہ بھی نظر ہوگی۔
اچھا پنکج، یہ تو ہو گئی پلیئرس کی بات، یہ بتائیے جب آئی پی ایل 10 سال پر محیط آئی پی ایل کا سفر ہے، 10 سال پہلے اس کو شروع کیا گیا، تو اتنے عرصے میں بڑی دھوم دھام سے جب بھی آئی پی ایل آتا ہے تو ہر طرف میڈیا میں چرچے، عوام میں اس کے چرچے، اچیو کیا کیا 10 سالوں میں آئی پی ایل میں؟
دیکھیے، اس سوال کے 2 آنسر اس لیے ہیں کیونکہ اس نے کافی کچھ گین کیا ہے تو کافی کچھ لوز بھی کیا ہے۔ دیکھیے، T20 ورلڈ کپ کے ٹھیک بعد آپ کو یاد ہوگا 2008 میں، جب 2007 میں T20 کا ورلڈ کپ ہوا تھا جو انڈیا نے جیتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد 2008 میں جب T20 آئی پی ایل کی شروعات ہوئی تھی تو اس سمے کافی دھوم دھام سے، ایک طرح سے کہا جائے کہ انڈیا کا جو ویلیو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ تو تھا ہی، ایک طرح سے ایک نیا دروازہ کھلا، لیکن اس سے کنٹروورسی بھی بہت جڑے کہ آلوچنا یا کرٹیسزم اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کرکٹ کو یہ مار رہا تھا، حالانکہ اب حال کے दिनों में टेस्ट क्रिकेट के जिस तरह नतीजे आ रहे हैं वो लॉजिक शायद अब लोग उतना नहीं माने, लेकिन अभी भी जो क्रिकेट के समीक्षक हैं, क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, इस पर लेके हमेशा से बोलते रहे कि शायद टेस्ट क्रिकेट को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही इस पूरे 10 साल में आईपीएल को लेकर, यह भी चर्चा हुई कि सट्टेबाजी हो रही है। 2013 में आपको याद होगा कि कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई कि इसमें मैच फिक्सिंग होती है, सट्टेबाजी होती है, लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि देखा जाए तो पॉजिटिव्स, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव्स भी रहे हैं। और सबसे मजेदार ये बात है कि लोगों को कम समय में क्रिकेट देखने का जो आनंद मिलता है, जो टेस्ट क्रिकेट में शायद अब उतना नहीं मिलता, इतना समय लोगों के पास नहीं है, तो इस फटाफट दौर में फटाफट क्रिकेट जो आप कह सकते हैं उसका फायदा तो लोगों को जरूर मिला है।
ये थे बीबीसी हिंदी सर्विस के हमारे साथी पंकज प्रदर्शी, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग के फायदों और इसके अलावा नुकसान और कंट्रोवर्सी पर बात कर रहे थे।
अपनी राय का इजहार करें,
रियासती कामों के ऊपर तनकीद अगर मुल्क के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा।
बात करें सियासत पर,
ट्रंप आएंगे हेल्दी, आम पाकिस्तानी की सेहत पर या उसके हालात पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके या आपके इलाके में कोई मसाइल हैं तो उनका भी जिक्र करें।
हमारे मुल्क के हुक्मरानों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देहातियों पर भी खुशी तवज्जो।
आपकी कॉल्स सरबीन में हर जुमेरात को प्रोग्राम आपकी बात में नशर की जाएंगी। नंबर है 0800-222-75। याद रखिएगा, मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं होगी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-11139। वाज़े रहे, ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शुकूर।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। 27 साल फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास पहली मर्तबा पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, जबकि मिडल ऑर्डर बैट्समैन उस्मान सलाहुद्दीन, जो 6 साल पहले वनडे खेले थे, पहली मर्तबा टेस्ट टीम में शामिल किए गए हैं। 18 साल लेग स्पिनर शादाब खान और तेज बॉलर हसन अली की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में उम्दा कारकर्दगी टेस्ट टीम में भी शमूलियत का सबब बनी है। अहमद शहजाद और शान मसूद की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। पाकिस्तानी टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कप्तान मिसबाहुल हक, अजहर अली, अहमद शहजाद, शान मसूद, बाबर आजम, यूनुस खान, असद शफीक, उस्मान सलाहुद्दीन, सरफराज अहमद, यासिर शाह, शादाब खान, मोहम्मद असगर, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, हसन अली और मोहम्मद अब्बास। पाकिस्तान के मिसबाहुल हक और यूनुस खान को विजडन ने साल के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स में शामिल किया है। इन दोनों ने गुज़िश्ता साल इंग्लैंड के दौरे में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। मिसबाहुल हक की क़यादत में पाकिस्तानी टीम ने टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर की थी। मिसबाहुल हक ने लॉर्ड्स टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी, जबकि यूनुस खान ने ओवल टेस्ट में डबल सेंचुरी स्कोर की थी। विजडन ने इन दो के अलावा इंग्लैंड के क्रिस वॉक्स, बेन डकेट और टोबी रोलैंड जोन्स को 5 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल किया है, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली दुनिया के सबसे नुमाया क्रिकेटर करार पाए हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल कल कोलंबो में खेला जाएगा। 2 मैचों की सीरीज में श्रीलंका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आज से शुरू होने वाले IPL के 10वें टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीमें मध्य मुकाबिल हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त टीम चेल्सी का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी से हो रहा है। आर्सेनल की टीम वेस्ट हैम के मध्य मुकाबिल होगी।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। एक मतलब फिर नजर डालते हैं bbcurdu.com पर, जहां बीबीसी एशियन नेटवर्क के अथर अहमद की ये खबर काफी पढ़ी जा रही है कि बरतानिया में हलाला का ऑनलाइन बिजनेस जो है वो काफी यहां पे जोर शोर से है। तो आप इस खबर की तफसील bbcurdu.com पर आइए पढ़िए। यहां सरबीन अपने निस्क पहुंचा अहम खबरों की सुर्खियों के साथ अब्दुल्ला फारूकी।
اقوام متحدہ کی ہنگامی بحث کے دوران مغربی ممالک نے شام کی حکومت کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے کیمیائی حملے میں 70 افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ضمنی انتخابات سے قبل 20,000 اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور علیحدگی پسندوں کو قید کیا گیا ہے۔ اس دوران فورسز پر حملوں میں بھی شدت آئی ہے۔ عراق کے شہر تکریت میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے مشتبہ جنگجوؤں نے ایک حملے میں 30 سے زائد افراد کو ہلاک کیا ہے۔ جرمنی کی حکومت نے اس منصوبے کو منظور کیا ہے جس میں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی اور جرمانے عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو صارفین کی شکایت کے باوجود نفرت آمیز مواد اور جعلی خبریں ہٹانے میں ناکام رہے ہوں۔ اور انڈیا میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم خواتین نے مطالبہ کیا ہے کہ نئی تشکیل دی گئی اینٹی رومیو پولیس اسکواڈ کو ختم کیا جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں ضمنی انتخابات سے قبل سیکیورٹی کی تشویشناک صورتحال کے باعث انڈین حکومت نے اضافی فورسز کو تعینات کیا ہے۔ دوسری طرف علیحدگی پسندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران فورسز پر حملوں میں بھی شدت آئی ہے۔ دو سیٹوں کے لیے یہ انتخابات اتوار سے شروع ہوں گے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
بھارتی پارلیمنٹ کی دو نشستوں کے لیے اتوار سے ہو رہے ضمنی انتخابات کے لیے حکومت ہند نے 20,000 نیم فوجی اہلکاروں کی اضافی فورس کو کشمیر بھیج دیا ہے۔ ان انتخابات سے قبل پورے کشمیر میں مسلح حملوں اور مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ انتخابات جنوبی اور وسطی کشمیر کے علاقوں میں ہوں گے۔ مسلح حملوں اور تشویشناک سیکیورٹی صورتحال کے باعث حکمران پی ڈی پی اور حزب مخالف نیشنل کانفرنس ابھی تک سری نگر میں کوئی انتخابی ریلی نہیں کر پائے ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پولیس کے سربراہ شیشپال وید نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
جو فورسز چاہتی نہیں ہے کہ کشمیر میں حالات نارمل ہوں، وہ انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے لڑکوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
اس دوران سری نگر کے ہوائی اڈے پر دو روز میں دو فوجی اہلکاروں کو اسلحہ لے جاتے ہوئے پکڑا گیا، جس کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ فوج نے ان برامدگیوں کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ فوجی ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ ایئرپورٹ پر فوجی اہلکاروں کی تحویل سے کچھ اسلحہ برامد ہونا ایک عام سا جرم ہے اور اس کا کسی ہائی جیک منصوبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاہم موجودہ حالات کے حوالے سے عام لوگوں میں الگ الگ تاثرات پائے جاتے ہیں۔
یہ ایئرپورٹ پہ ابھی دو ایسے آرمی آفیسرز ہیں جن کے ایک بیگ میں سے دو لائیو گرینیڈز نکلے اور دوسرے کے بیگ میں سے کچھ بلٹس نکلے ایمنیشن، اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی مطلب ایجنسیز ایکٹیو بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہو جائے۔
مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان گنز اٹھا رہے ہیں، یہ لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جو آنے والا بائی الیکشنز ہے ان میں آپ بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ جو متنازعہ حصہ ہے اس میں ابھی تک کوئی سولوشن نہیں نکلا ہے۔
مبصرین کہتے ہیں کہ دو پارلیمانی نشستوں کے لیے ہونے والے یہ انتخابات حکومت ہند، مقامی حکومت اور علیحدگی پسند تینوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار بشیر منظر کے خیالات۔
اگر پی ڈی پی ہار جاتی ہے دونوں سیٹیں تو ایک اندیشہ ملتا ہے کہ جو پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ کولیشن کی ہے کشمیر کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری بات، اگر بائیکاٹ ہو جاتا ہے، اگر بہت ہی کم ووٹ پڑتے ہیں تو ایک اور انڈیکیشن ملتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ یہ کہ ریاست جموں کشمیر کا اور ہندوستان کا رشتہ ہے، وہ شاید کہیں نہ کہیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے بھی، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہاں کی گورنمنٹ کے لیے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے سیپریٹس لیڈرشپ کے لیے بھی۔
پولیس کے مطابق اس سال کے پہلے تین ماہ کے دوران 14 عام شہری مارے گئے۔ بیشتر ہلاکتیں مسلح تصادموں کے دوران ہونے والے مظاہروں کے خلاف پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں کی کارروائیوں کے دوران ہوئیں۔ اس عرصے میں نامعلوم مسلح افراد نے بھی دو شہریوں کو قتل کر دیا۔ گزشتہ سال کے پہلے تین ماہ میں ایسی وارداتوں کے دوران صرف 7 شہری مارے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق اس سال جنوری سے مارچ تک 33 مسلح شدت پسندوں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فی الوقت کشمیر میں تقریباً 200 شدت پسند سرگرم ہیں اور وہ انتخابات کے دوران حملوں کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان نے امریکی سفیر نکی ہیلی کی جانب سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ انڈیا نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات کے لیے دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول ضروری ہے۔ کیا نکی ہیلی کا یہ بیان امریکہ کی جنوبی ایشیائی خطے کی جانب پالیسی شفٹ ہے یا پھر دونوں ممالک کی نبز چیک کی جا رہی ہے؟ شمائلہ خان کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسائل کے حل کے لیے امریکی سفیر نکی ہیلی کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے امریکی ثالثی کی بات کی۔ وزارت خارجہ پاکستان کے ترجمان نفیس سکریا.
یہ جو آفرز ہے ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ریزالو دی ایشوز امیکیبلی ود انڈیا. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے مطابق اس کو حل کیا جائے.
واضح ہے کہ پیر کے روز اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے پریس کانفرنس کے دوران ایک پاکستانی صحافی کی جانب سے کشمیر کے مسئلے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بگڑتے تعلقات پر تشویش ہے, اور اس سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قومی سلامتی کونسل کے اراکین انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن بحال کرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں. ان کے اس بیان کے جواب میں انڈیا کی حکومت کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسائل کے حل کے لیے دو طرفہ مذاکرات میں دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول کے حکومتی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ ہم بین الاقوامی برادری اور تنظیموں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے اٹھنے والی دہشت گردی کے تناظر میں بین الاقوامی میکانزم اور طریقہ کار کو یقینی بنائیں گی جو خطے اور اس سے باہر امن اور استحکام کے لیے واحد اور سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے. تبصرہ نگاروں کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مصالحتی کردار کا بیان خطے کی جانب امریکی پالیسی میں تبدیلی کا اشارہ ہے, لیکن امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر شمشاد احمد سمجھتے ہیں کہ امریکہ ماضی کی پالیسی پر ہی عمل پیرا ہے.
امریکہ کی جانب سے تو ایک ول ہے, اچھا نہ صرف امریکہ کے صدر کی طرف سے, ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ موجودہ سیکرٹری جنرل جو یو این کے, انہوں نے بھی اپنے گڈ آفیسرز کی آفر کی ہے. اس سے پہلے بان کی مون آفر کر چکے ہیں, اس سے پہلے کوفی انان کر چکے ہیں. تو یہ جو ایک واقعہ کہیں سے آتا ہے, ہم لوگ بغلیں بچانی شروع کر دیتے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. یہ ایک اچھی بات ضرور ہے کہ لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہوگا اور کشمیری عوام کی مرضی کے مطابق حل کرنا ہوگا اور پرامن طریقے سے انڈیا پاکستان مسائل کو بہتر کرنا ہوگا. تو یہ اس لحاظ سے اچھی بات ہے, لیکن مجھے نہیں پتا, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی انڈیا اپنے نئے بائنڈ سے جو اس کا منفی ایک اس وقت موڈ ہے, اس سے وہ باہر نکلنے کے موڈ میں ہے اس وقت.
سابق سفیر نجم الدین شیخ نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر انڈیا کے دو طرفہ مذاکرات کے موقف کو ایک طرف رکھتے ہوئے ثالثی کا کردار ادا کرے.
ٹرمپ صاحب آٹو دا ڈیل کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو اس خطے میں یہ ایک ڈیل ہے جو کہ وہ کروا سکتے ہیں, اور ان کو اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, اور ہندوستانی جو ریزرویشنز ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے. ہندوستانی ریزرویشن یہ ہے کہ ہم صرف بائیلیٹرلی بات کریں گے اس سے ہٹ کے, اور یہ جب ان کا ہندوستان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے تو وہ ان کو پرسویٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ ایک میڈیٹری رول بھی اس میں ادا کرے.
نکی ہیلی کے بیان کے بعد جہاں ان پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انہیں خطے کے مسائل کا علم نہیں ہے, وہیں سابق سفیر شمشاد احمد سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کی طرف صدر ٹرمپ کی توجہ نکی ہیلی کی کوششوں کا نتیجہ ہے.
کہ وہاں تو امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا ہوا تھا نا ٹرمپ کے آنے کے بعد, تو یہ نکی ہیلی کی سوچ لگتی ہے کہ اس نے پرسویٹ کر لیا ہے اپنے صدر کو کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا. انڈیا پاکستان بہت یعنی غلط راستے پر دونوں ممالک اس وقت چل رہے ہیں کہ حالات اچھے کرنے چاہیے. وہ صرف دونوں ملکوں کے فائدے میں نہیں بلکہ دنیا کے فائدے میں ہے. یہ سچویشن واقعی بہت خراب ہے جو انڈیا جس راستے پر چل رہا ہے. پاکستان تو نہیں, پاکستان نے تو کہا ہوا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں ڈائیلاگ کے لیے, بلکہ کسی حد تک پاکستان تو ڈائیلاگ ایک طرح سے بھیک مانگ رہا ہے.
امریکہ نے حال ہی میں مشرق وسطی میں امن معاہدے کے حصے کے طور پر فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے دو ریاستی حل پر دو دہائیوں سے قائم اپنے موقف کو تبدیل کر کے ایک ریاستی حل پر زور دیا ہے. امریکی خارجہ پالیسی میں اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق سفیر نجم الدین شیخ کہتے ہیں کہ نکی ہیلی کا بیان اسی اہمیت کا موقع ہے جیسا کہ فلسطین میں.
پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ڈیل کروانا چاہتے ہیں, ڈیل کا وہ یہاں پہ ایک موقع ہے, اسی اہمیت کا موقع ہے جیسا کہ پیلسٹائن میں ہے, تو اس کا ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور وہ اپنی جو صلاحیت رکھتے ہیں, آرٹ رکھتے ہیں ڈیل کا, اس کو یہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں.
مبصرین کا خیال ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی کوئی معاہدہ کرنے پر زور دیا جا سکتا ہے.
پاک انڈیا تعلقات کے بارے میں آپ نے رپورٹ سنی، اب بات کرتے ہیں پاک افغان تعلقات کی۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک افغان سرحد یعنی ڈیورن لائن پر افغانستان کی جانب سے متنازع سمجھے جانے والے حصوں پر باڑ لگانے کا کام ابھی تک شروع نہیں کیا گیا، تاہم پہلے مرحلے میں 6 سے 8 کراسنگ پوائنٹس پر سرحدی باڑ نصب کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا عسکری حل نہیں، مذاکرات ہی واحد رستہ ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں فرج جاوید۔
اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے پاکستان کی افغانستان سے متعلق پالیسی کو درست قرار دیا ہے۔ بریفنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین اویس لغاری نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کے کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، تاہم پہلے مرحلے میں کراسنگ پوائنٹس پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔
بارڈر کی جو ڈیفینسنگ کا معاملہ ہے وہ پورے زور و شور سے پازیٹیو انداز سے رواں دواں ہیں۔ انیشیلی کچھ زیادہ جہاں فریکوینٹ ٹریفک ہوتی ہے یا جہاں کنسیڈر کی جاتی ہے وہاں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، 4-5-8 مقامات کے اوپر کچھ کچھ کی لمبائی کے اندر۔ اس پروسیس کو آئندہ روکا نہ جائے اور آہستہ آہستہ تمام جو چیزیں شکوک کو شبہات پیدا کر سکتی ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں، ان ریزنز کو ایلیمینیٹ کیا۔
واضح رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2400 کلومیٹر طویل ڈیورن لائن کو افغانستان بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم نہیں کرتا، جبکہ پاکستانی فوج نے پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قومی اسمبلی کی خارجہ کمیٹی کی بریفنگ کے دوران افغانستان میں قیام امن کے لیے رواں ماہ ماسکو میں ہونے والے کثیر الملکی امن مذاکرات کو خوشائند قرار دیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی اویس لغاری نے افغان حکام کی جانب سے پاکستان پر دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کے الزام کو مسترد کر دیا۔
پاکستان از ناٹ سپانسرنگ سٹیٹ کے ٹیررزم، اور اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں۔ جب پاکستان کی محض بلیم گیم کے لیے تاکہ اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ، اگر آج میں کمزور ہوں گا پاکستان کے اندر اپنی نااہلی کی وجہ سے کسی اور کو بلیم کروں گا، ہم لوگ اس قسم کی بلیم گیم میں پاکستان انوالو نہیں ہونا چاہتے۔
کمیٹی اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل عسکری نہیں ہے۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق وہ طالبان جنہوں نے خطے میں شدت پسند تنظیم داعش کو خوش آمدید نہیں کہا انہیں مرکزی دھارے میں لانا چاہیے۔ مشیر خارجہ نے کمیٹی کو بتایا کہ حکومت پاکستان نے افغانستان سے نصر اللہ گروپ اور جماعت الاحرار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اب ذکر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خاران کا، جہاں ایک شاہراہ کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرنے والے مزدوروں پر حملہ ہوا ہے۔ نامعلوم افراد کی جانب سے کیے جانے والے اس حملے میں 4 مزدور ہلاک ہوئے ہیں جن کا تعلق سندھ کے علاقے گھوٹکی سے تھا۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ واقعہ خاران شہر سے 10 کلومیٹر دور شالتاک کے قریب پیش آیا۔ خاران پولیس کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ 4 مزدور نیشنل ہائی وے کے ایک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ اہلکار کے مطابق وہاں ایک موٹر سائیکل پر مسلح افراد آئے۔ مسلح افراد نے مزدوروں پر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 مزدور ہلاک ہوئے۔ پوسٹ مارٹم کے لیے مزدوروں کی لاشوں کو سیل اسپتال خارم منتقل کیا گیا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ 4 مزدوروں کی شناخت ہوئی ہے جن کا تعلق سندھ کے علاقے گوٹکی سے تھا۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے افراد کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو محفوظ رہا۔ اس حملے کی ذمہ داری کا عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ تنظیم کے ترجمان نے نامعلوم مقام سے فون پر بتایا کہ یہ حملہ ایک عسکری تعمیراتی کمپنی کے کارکنوں پر کیا گیا، لیکن سرکاری سطح پر یا دیگر ذرائع سے ان افراد کی کسی عسکری تعمیراتی کمپنی سے تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ خاران کوئٹہ شہر سے اندازاً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ضلع کی آبادی مختلف بلوچ قبائل پر مشتمل ہے۔ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے اس ضلع میں بھی بدامنی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب وہاں حالات میں بہتری آئی ہے۔ چند ہفتوں کے دوران یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ ماہ ضلع کیچ سے 2 افراد کی لاشیں بھی ملی تھیں، جن میں سے ایک کا تعلق پنجاب اور دوسرے کا سندھ سے تھا۔ بلوچستان میں مختلف تعمیراتی منصوبوں، بالخصوص شاہراہوں کے منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیوں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے کارکنوں پر اب تک بڑی تعداد میں حملے ہوئے ہیں. ان حملوں کے باعث پاکستان چین اقتصادی راداری اور دیگر منصوبوں پر انتہائی سخت سیکورٹی میں کام کرایا جا رہا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے.
یا پران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. کراچی میں مقامی عدالت نے کراچی یونیورسٹی کے استاد اور حقوق انسانی کے کارکن پروفیسر ریاض احمد کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ڈاکٹر ریاض سنیچر کو متحدہ قومی موومنٹ لندن کے زیر حراست رکن ڈاکٹر ظفر عارف کی رہائی کے سلسلے میں پریس کانفرنس کرنے پریس کلب جا رہے تھے کہ راستے میں رینجرز نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. ریاست کا الزام ہے کہ ڈاکٹر ریاض کے پاس سے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے، جبکہ سماجی کارکن اور اساتذہ اسے ایک جعلی مقدمہ قرار دیتے ہیں. ہماری ساتھی ارم عباسی نے آج عدالت کے باہر اسی موضوع پر بات کی.
ہمارے ساتھ اس وقت جبران ناصر جو کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ عوامی ورکرز پارٹی کے ہمارے ساتھ یوسف مستی خان ہیں اور رناؤنڈ اسکالر پروفیسر جعفر احمد ہیں. نوشین ہیں جو کہ ڈاکٹر ریاض احمد کے ساتھ انہی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے لیگلی بتائیے گا کہ فیصلہ ریزرو ہو گیا، سو اس کا مطلب ہے کہ ڈیسیجن کب آئے گا؟
ڈیسیجن جج صاحب نے کیا فیصلہ کل کے لیے ریزرو کیا ہے. کیس جو ہے وہ سندھ آرمز ایکٹ کے سیکشن 23(1)(a) کے تحت ہے، پوزیشن آف الیگل ویپن اینڈ ایمینیشن جو ان پر کیس بنایا گیا ہے. مگر اگر آپ بے ریڈنگ ایف آئی آر کی دیکھیں گے تو جو رینجرز کے افسر ہے جنہوں نے اپنی مدعیت میں کیس دیا ہے انسپکٹر شاہد صاحب، انہوں نے پہلے ایک بہت ہی گھنونا اور سنگین الزام لگایا جو کہیں سے سبسٹینشیٹ اور ویریفائی نہیں ہوتا کہ جی میں ریاض صاحب کو اس حوالے سے جانتا ہوں کہ یہ فیس بک پہ وہ ساخانہ مواد پوسٹ کرنے والے بلاگرز کو سپورٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اسنیپ چیکنگ کر رہا تھا تو گاڑی مسئلہ نکلا. یہ ایک تو پہلی بات ہے، کلیئر انڈیکیشن آف بائس ہے اور وکٹمائزیشن ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسا انسان ڈاکٹر ریاض صاحب کی تاریخ رہی ہے کہ وہ وکٹمائزیشن کے خلاف تحریکے چلاتے رہے ہیں. ان پہ اس طرح کا الزام لگانا، ساتھ میں ان کے ایک اور ٹیچر کو ڈیٹین کرنا، ایک اور اسٹوڈنٹ کو ڈیٹین کرنا اور پھر میڈیا میں اس کا ذکر نہ ہونے دینا. میں یہاں پہ بطور پاکستان کا شہری کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مجھے خوف آنا چاہیے دہشت گرد جماعتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، مجھے خوف آنا چاہیے دہشت گرد جماعتوں پہ تنقید کرتے ہوئے. اگر مجھے اپنے ریاست کے اداروں پہ بات کرنے کے لیے یا اگر مجھے اپنے ریاست کے اداروں پہ یا ایجنسیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خوف آئے تو کہیں بہت غلط ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ ہمارے ٹیکس سے ملک چلتا ہے، یہ لوگ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں، سہولت کے لیے ہیں اور ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے.
لیکن آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ بائس ہوگا ڈیسیجن؟ ابھی تو ڈیسیجن آیا بھی نہیں ہے، مطلب ایسی کیا انڈیکیشنز ہیں جو
دیکھیے ڈیسیجن ایٹ دا سیم ٹائم جو سامنے رکھا گیا جج صاحب کے ایویڈنس پہ آئے گا. میں جج صاحب کی ایکوپمنٹ پہ یا ان کے جوڈیشل مائنڈ پہ بات نہیں کر رہا، بٹ یہ پہلی بار نہیں کہ ریاض صاحب کو گرفتار کیا گیا ہو اور ایک چھوٹے مقدمے میں کیا گیا ہو. جب چودھری افتخار صاحب کی وکلا کی ریلی چل رہی تھی تو وکلا کی ریلی میں وکیلوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ریاض صاحب کراچی یونیورسٹی سے بہت بڑا مارچ لے کے نکلے تھے حق میں وکلا کے، جس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا. جب آئی ڈی بیز کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی اس کے لیے کھڑے ہوئے، ڈرون اٹیک کا مسئلہ تھا اس پہ کھڑے ہوئے، اپنائزیشن کا ایشو تھا اس پہ کھڑے ہوئے، اور ابھی بھی جو ان کی ریلی تھی وہ کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے حق میں نہیں تھی. وہ اس چیز کے لیے تھی کہ اگر آپ نے کسی بندے کو پولیٹیکل پرزنر بنایا بھی ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں جیل میں جو پورے ہونے چاہیے، تو یہ وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے.
میں آپ سے یوسف صاحب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے کہ ان کا ایم کیو ایم سے تعلق تھا، اور یہاں پہ جب میری ان کی وائف سے بھی بات ہوئی تو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں، تو آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟
جی، ڈاکٹر ریاض صاحب کو تو میں کافی عرصے سے اور کافی سالوں سے جانتا ہوں. وہ ایک بہت بڑے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، اس کا اس طریقے سے کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، لیکن ہر ظلم اور جبر کے خلاف وہ ہماری کال پہ بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے سڑکوں پہ ہمارے ساتھ مل کے. ابھی اس وقت جو بحریا ٹاؤن میں جو ملک ریاض کا مسئلہ ہے اس تنظیم میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, انڈیجینیس رائٹس کونسل میں, اس پہ بھی وہ جدوجہد کر رہے تھے. تو ایک ایکٹیوسٹ تھے جو ہر قسم کے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے, ریاست کی بڑی زیادتی ہے اور یہ ریاست ہمیشہ جبر کرتی رہی ہے اور کوشش کرتی رہی ہے کہ ان زبانوں کو تالا دیا جائے جو حقوق کی بات اور حق کی بات کرتے ہیں.
نوشین, آپ ڈاکٹر ریاض احمد کے ساتھ پڑھاتی ہیں, تو یہ بتائیے کہ جتنے بھی پروفیسرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, ہم لوگ ریاض صاحب کو تقریباً 15-16 سال سے پرسنلی جانتے ہیں. ہم ان کو اس طرح, مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہر انجسٹس, ہر ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونے والا آدمی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس سے متعلق ہے, کسی سیاسی یا مذہبی یا اس طرح کی تنظیموں سے نہیں وابستہ تھے. وہ ہر ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والی شخصیت ہیں. تو ابھی جو ان کے ساتھ اس طرح کا ہوا, تو ہمیں تو بہت افسوس ہوا ہے کہ ہمارے استاد کے ساتھ اس طرح کا, جو جس طرح ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انلیگل ویپن ہے ان کے پاس, تو ہماری عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی. جو آدمی ہمیں اصول اور ہمیشہ اس طرح کی باتیں بتاتا رہے, جو کبھی وائلنٹ ہمیں نظر ہی نہیں آیا, اس کے پاس اس طرح کی چیز برآمد ہونا ہمارے لیے بڑی
بالکل شواہد پہ فیصلہ کیا جائے گا. مجھے آپ یہ بتائیے پروفیسر صاحب, جعفر احمد صاحب, تھینک یو آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی نظر میں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے بلاگرز کا معاملہ سامنے آیا, اس کے بعد ایک منظم طریقے سے, جیسا کہ چودھری نثار نے خود کہا کہ ان کے اگینسٹ بلاسفمی کے چارجز, ان پہ مبینہ طور پر انہیں کہا گیا کہ انہوں نے بلاسفیمیس مٹیریل پوسٹ کیا ہے. ابھی آج ایک خبر ڈاکٹر ریاض احمد کے بارے میں بھی آئی ہے ایک اخبار میں اردو کے, جس میں اسی طرح کی بات چیت کی جا رہی ہے. تو آپ کے خیال میں ڈسینٹ جو ہے اس ملک میں, اس کو کیسے دیکھ رہی ہے ریاست؟
دیکھیں, میں پہلی بات تو عرض کروں کہ میں خود کوئی بہت زیادہ سوشل میڈیا کو فالو نہیں کر رہا, مجھے نہیں معلوم کیا ڈبیٹ چل رہی ہے اس پہ اور کیا کنٹروورسیز ہیں. میں تو ڈاکٹر ریاض کو ایک اسکالر کے طور پہ جانتا ہوں, ایک ایسے شخص کے طور پہ جنہوں نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کیا, جو ریسرچ میں انوالو رہتے ہیں اور ان کے ریسرچ پیپرز انٹرنیشنل جرنلز میں چھپتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں جس کے اندر کافی پڑھنے کا مواد ہوتا ہے. تو میں انہیں ایک اسکالر کے طور پہ پرائمریلی جانتا ہوں, اور دوسری بات یہ کہ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, اور یہ ہم پچھلے برس سے یونیورسٹی میں دیکھ رہے ہیں. وکیلوں کی تحریک چلی, اس میں وہ پیش تھے, اور جو اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں اس میں وہ حصہ لیتے رہے ہیں. باقی سوشل میڈیا کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ.
تھینک یو پروفیسر صاحب. فیصلہ کل آنا ہے ڈاکٹر ریاض احمد کے بارے میں. ان کے جو ساتھی ہیں, سماجی کارکن ہیں, ان کے بقول کہ یہ جعلی مقدمہ ہے, لیکن کل کیا شواہد پیش کیے گئے ہیں, کس طرح سے اس مقدمے کو نپٹایا جائے گا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس جرم کی سزا 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے.
جس طرح کہ آپ نے سنا, کراچی میں مقامی عدالت نے کراچی یونیورسٹی کے استاد اور حقوق انسانی کے کارکن پروفیسر ریاض احمد کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ہمارے ساتھی ارم عباسی نے عدالت کے باہر جو تجزیہ کاروں سے گفتگو کی وہ آپ سن رہے تھے. پاکستان کے دو کوہ پیما سعد محمد اور لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عبد الجبار بھٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے آج کھٹمنڈو روانہ ہوئے ہیں. اگر وہ یہ چوٹی سر کر پائے تو ایسا چوتھی بار ہوگا کہ کسی پاکستانی نے یہ مارکا انجام دیا ہے. ایسی مہم کے لیے کیا تیاری درکار ہوتی ہے؟ سعد محمد نے جانے سے پہلے بی بی سی سے خصوصی بات چیت کی.
ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے اونچی ترین چوٹی ہے, اور سن 2014 سے میں اس کی پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو سر کرنا ہے. اس سے پہلے میں نے اسپانتک ایک چوٹی ہے اسکردو کے قریب 7,000 میٹر کی کراکرم رینج میں, آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو K2 کی جو رینج ہے اس میں یہ آتی ہے. تو وہ جب میں نے 2012 میں سر کی تو پھر میرا ارادہ بنا کہ اب مجھے ایک 8,000 میٹر کی چوٹی چڑھنی ہے. میرا جو ارادہ ہے وہ یہ کہ میں چوتھا پاکستانی ہوں گا جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرے گا. ایز سچ پاکستان سے اس سال 2 بندے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کی جو تیاری ہے وہ اپنے طور پر تھی, بالکل علیحدہ تھی. ہمیں اپنے ایک دوسرے کا پروگرام بھی اب آ کے پتہ لگا کہ ہم دونوں جا رہے ہیں, اور نیپال میں جا کے کھٹمنڈو سے آگے بیس کیمپ پہ ہم لوگ ایک مزید بڑے گروپ کا حصہ ہوں گے. تو پاکستان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال دو بندے جا رہے ہیں اور ہم دو چونکہ وہاں اکٹھے ہوں گے تو ہم ایز اے ٹیم کنسیڈر کیے جائیں گے. یہاں میں ایکٹیولی سائیکلنگ کر رہا ہوں, دن میں دفتر چلے جانا سائیکل پہ, وہ ون وے کوئی 17-18 کلومیٹر بنتا ہے, تو 30-32 کلومیٹر سائیکل چلا لینا کوئی مشکل نہیں ہے. ویکینڈس پہ 40-50 کلومیٹر تک سائیکل چلا لیتے ہیں, اس سے اسٹیمنا میں بہت اضافہ ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ باڈی ویٹ ایکسرسائزز ہیں, میں جم جانے کا اتنا قائل نہیں ہوں, تو باڈی ویٹ ایکسرسائزز میں پش اپس ہیں, پل اپس ہیں, اس کے علاوہ ماؤنٹین کلائمبرز ہیں, اس کو کیلستھینکس بھی کہتے ہیں, تو یہ بہت افیکٹو ہیں. اسی میں آپ کی انڈیورنس بھی بڑھ سکتی ہے, اور اگر آپ چاہیں تو اسی سے آپ اس کو مشکل کر کے تو اپنی مسل بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو جو ایوریسٹ کے لیے, خاص کر اس ایکسپیڈیشن کے لیے, مجھے زیادہ انڈیورنس ایکسرسائزز کی ضرورت ہے. اگر کوئی یگسٹر کرنا چاہتا ہے, چڑھنا چاہتا ہے, پیکس پہ جانا چاہتا ہے, کوپرمائی کو سیریسلی لینا چاہتا ہے, تو ضروری ہے کہ وہ ایک جو ہے پروگریشن سے گزرے. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے پہاڑ چڑھنا ہے اور آپ چل پڑیں. آپ کو ٹریک کرنا پڑے گا, آپ کو ہائی الٹیٹیوڈ دیکھنی پڑے گی, آپ کو 5-6 ہزار میٹر کی پیکس چڑھنی پڑیں گی, اس کے بعد آپ 8 ہزار کو سوچ سکتے ہیں. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پراپر کورس اٹینڈ کریں. اس کے علاوہ اور کوئی شارٹ کٹ نہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. بہت ایکسائٹیڈ ہیں, ظاہر ہے پریشان بھی ہیں. پچھلے دنوں یہ بلکہ سال پہلے ایک وہ فلم آئی تھی ایوریسٹ کی, تو اس کو دیکھ کے بلکہ بہت گھبرا بھی گئے کہ یہ کدھر جا رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو, لیکن ماشاء اللہ بہت سپورٹیو ہیں. ابھی تو ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ نیپال میں پہلے کبھی نہیں گیا, تو میرے لیے ایک وہ بڑا نیا ایکسپیرئنس ہوگا نیپال جانا, وہاں کا کلچر دیکھنا, وہاں کے پہاڑ دیکھنا. ڈر کا فیکٹر جو ہے وہ, جس طرح 2004 میں کے ٹو بیس کیمپ گیا, تو جب کے ٹو کو پہلی دفعہ دیکھا ہم نے سامنے ہوئے ہم, تو اس پہاڑ کی ایک ہیبت تھی, اور اس کے ساتھ دو تین اور ہیں 8 ہزار میٹر کی چوٹیاں, لیکن جو ہیبت اس کی تھی وہ اسی کی تھی, اور اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ نہیں ابھی میں اس کے قابل نہیں ہوں. تو مجھے امید ہے کہ ایوریسٹ میں بھی اس طرح کی ہیبت ہوگی, کیونکہ یہ بھی ایک اونچا پہاڑ ہے, بلکہ بلند ترین پہاڑ ہے. تو اگر مجھے وہ فیئر فیکٹر وہاں فیل ہوا تو یہ ایک نارمل بات ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی اپنے حواس میں ہوں, اور یہ ہونا چاہیے, ایک نیچرل چیز ہے. ایک تو جب آپ کوپرمائی کی فیلڈ میں نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں. ایوریسٹ جو ہے وہ دنیا کا اونچا ترین پہاڑ ہے, تو اگر آپ اونچا ترین پہاڑ چڑھ لیتے ہیں تو پھر باقی سارے جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں. وہ آل دو آسان تو نہیں ہے, کے ٹو اس سے مشکل ہے, لیکن آپ کے پاس ایک جو ہے تمغہ آ جاتا ہے کہ آپ نے سب سے اونچا پہاڑ چڑھ لیا, آپ کا ایک نام بن جاتا ہے. سو اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں, پھر ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان کا جو نام ہے, اس کا جو سافٹ امیج ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایسے کام کریں جس سے ملک کا نام روشن ہو.
اپنی رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
آپ کا بل بھی معاف. نظر ڈالی اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر, اور سہیل حلیم bbcurdu.com کے انہوں نے جو کالم لکھا اس کا انتہائی انٹرسٹنگ اس کی ہیڈ لائن ہے, اور وہ لکھتے ہیں پانی کے بل معاف, بجلی کے بل ہاف, اور دلی کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو صاف کرنے والے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اور دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال ذرا مشکل میں ہیں. بھلا وہ کیسے؟ اب پوری خبر تو میں پڑھوں گا نہیں, اگر میں نے پڑھ لی تو آپ bbcurdu.com پہ آئیں گے نہیں, تو ابھی کلک کیجئے bbcurdu.com پر اور سہیل حلیم کا یہ کالم پڑھیے. اسی کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق, پروڈیوسر تھے سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے پیٹر ایشفورڈ, اسلام آباد میں عامر صدیق, عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے. آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
اقوام متحدہ کی ہنگامی بحث کے دوران مغربی ممالک نے شام کی حکومت کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے کیمیائی حملے میں 70 افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار قرار دیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ضمنی انتخابات سے قبل 20,000 اضافی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے اور علیحدگی پسندوں کو قید کیا گیا ہے. اس دوران فورسز پر حملوں میں بھی شدت آئی ہے. عراق کے شہر تکریت پہ شدت پسند دولت اسلامیہ کے مشتبہ جنگجوؤں کے ایک حملے میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. جرمنی کی حکومت نے اس منصوبے کو منظور کیا ہے جس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھاری جرمانے عائد کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو صارفین کی شکایت کے باوجود نفرت آمیز مواد اور جعلی خبریں ہٹانے میں ناکام رہی ہوں. اور نائجیریا میں صحت کے کارکنوں نے وسیع ویکسینیشن پروگرام شروع کیا ہے تاکہ گردن توڑ بخار کی وبا کو روکا جا سکے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.